یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 5 مئی، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستانی فوج کا دفاعی بجٹ میں رضاکارانہ کمی کا فیصلہ، کیا اس کے اثرات دفاعی صلاحیت پر پڑیں گے؟ تجزیہ کار بولیں،
جو آپ کے سولجرز ہیں آپ ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن اپنی عسکری حکمت عملی سے تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کک بیکس اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے شاید فوکس کم ہے، اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے جو آپ کی اصل دفاعی ضروریات ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فلمیں اتنی مقبول نہیں ہیں جتنے کہ پاکستانی ڈرامے؟ فلم ساز بولیں،
فریش چیز ہوتی ہے جو کہ فلمس میں نہیں ہے۔ ابھی فلمس میں ہم وہی کہانیاں بنا رہے ہیں جو آلریڈی ہم سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے نازیہ گلزار سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افواج پاکستان کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رضاکارانہ طور پر کمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر فوجی جوانوں کے ساتھ بات چیت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ تنخواہ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ صرف افسران کا ہے، اس فیصلے کا جوانوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ انڈیا میں کوہ ہمالیہ پر برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے 5 کوہ پیماؤں کی لاشوں کی تلاش کا کام ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث روک دیا گیا ہے۔ انڈین فضائیہ کے ہیلی کاپٹر نے پیر کو ایک برفانی چوٹی پر برف میں دبی ہوئی 5 لاشوں کی نشاندہی کی تھی، جو گزشتہ جمعے کو ناندا دیوی پہاڑ کے قریب لاپتہ ہو گئے تھے۔ برطانیہ کے جنوبی شہر پورٹس مت میں آج ڈی ڈے کی تقریبات کے موقع پر برطانیہ اور امریکہ سمیت 16 ممالک نے جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے اور قانون کی پاسداری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ تقریبات دوسری عالمی جنگ کے دوران اس اہم پیش رفت کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں کئی ممالک کی افواج نازی جرمنی کے زیر قبضہ فرانس میں نارمنڈی کے علاقے میں اتری تھیں۔ جاپان کے حکام نے ان کمپنیوں کا دفاع کیا ہے جو چاہتی ہیں کہ خواتین اونچی ایڑی والے جوتے پہن کر کام کریں۔ یہ معاملہ خواتین کی اس مہم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایسی کمپنیوں پر پابندی لگائے جو خواتین کو اونچی ایڑی پہن کر کام کرنا پر مجبور کرتی ہیں۔ مصر کی سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ شدت پسندوں نے سینائی جزیرے کے شمالی علاقے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں عید کے موقع پر اندرون ملک پروازیں اتنی مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کرایوں میں اس اضافے پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں آج عید کے روز ہونے والے مظاہرے کی تفصیل بھی پروگرام میں شامل ہے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دفاعی بجٹ میں رضاکارانہ طور پر کمی کے فیصلے کے بارے میں کہا ہے کہ آنے والے مالی سال میں دفاعی بجٹ میں رضاکارانہ کٹوتی کا اثر ہر قسم کے خطرے کے خلاف دفاعی صلاحیت اور جوانوں کے معیار زندگی پر نہیں پڑے گا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افواج پاکستان کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رضاکارانہ طور پر کمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس موضوع پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی آصف فاروقی، ان سے بی بی سی کی نامہ نگار عالیہ ناسکی نے پوچھا کہ دفاعی بجٹ میں کٹوتی کا یہ فیصلہ کتنا اور کیوں اہم ہے؟
سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے اپنے دفاعی بجٹ میں کمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی معیشت کتنی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اس سے پہلے بھی پاکستانی معیشت بحرانوں سے گزرتی رہی ہے پچھلے 20 سال میں 30 سال میں، لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فوج نے خود سے کہا ہو کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے رضاکارانہ طور پر یہ پیشکش کی گئی ہے، جس سے یہ لگتا یہی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان اس معاملے پر بات چیت چل رہی تھی. فوج ہمیشہ سے ایک اہم سٹیک ہولڈر رہی ہے پاکستانی اکانومی میں اور وہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں.
اس کی تفصیل کچھ سامنے آئی ہے کہ کتنا بجٹ کم ہوگا اور اس سے ملکی اخراجات میں کتنی کمی آئے گی؟
جو پاکستانی دفاعی بجٹ ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو اس میں جو فوج کا کہنا ہے کہ وہ دفاعی بجٹ میں کمی نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے اس کا کوئی بہت ڈائریکٹ امپیکٹ نہ ہو، کیونکہ ابھی تک اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنا کم کیا جائے گا اور آیا کہ ریئل ٹرمز میں کم کیا بھی جائے گا یا نہیں. کیونکہ پچھلے 10 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فوج یہ کہتی ہے کہ اس کا بجٹ بڑھ نہیں رہا ہے، یعنی کہ وہ افراط زر کے مطابق بڑھ نہیں رہا ہے، حالانکہ اس میں جتنے افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اضافہ ہو رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ کہیں کہ ہم اضافہ نہیں کر رہے افراط زر کے مطابق اور اس میں ایکچوئل ٹرمز میں کمی شاید نہ ہو.
ٹھیک ہے، لیکن کیا اس بارے میں کچھ بتایا گیا ہے کہ کس مد میں اخراجات کم کیے جائیں گے اگر اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو؟
بری فوج کے سربراہ نے آج لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، جہاں پہ انہوں نے اپنی فارمیشنز جو تھیں اگلے مورچوں میں ان کے ساتھ عید گزاری، اور انہوں نے وہاں پہ جوانوں سے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کٹوتی کے نتیجے میں جوانوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کم نہیں ہوگا، جس سے شاید ان کی مراد یہ تھی کہ تنخواہیں کم نہیں ہوں گی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو ضروریات ہیں، جو اسلحے کی ضروریات ہیں یا جو باقی ضروریات ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس سے لگتا یہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے یا وہ اس طرح کے اخراجات جو ہیں ان پر شاید کچھ کمی کی جائے، اگر تو کوئی ریئل ٹرمز میں کمی کی جاتی.
آصف فاروقی کی عالیہ ناسکی سے گفتگو. اسی موضوع پر میں نے تجزیہ کار ماریہ سلطان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اسے دفاعی بجٹ میں کمی یا کٹوتی کہا جائے یا اس مرتبہ وہ اضافہ نہیں ہوگا جو ہر سال دفاعی بجٹ میں ہوتا ہے.
دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ دفاعی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے آپ نے اپنی دفاعی ضروریات کو منجمد کیا ہے اس سطح کے اوپر جو پچھلے سال تھی. اس میں ظاہر ہے آپ اپنی قومی بسات کے مطابق یہ فیصلہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں علاقائی طور پہ کہ پاکستان کسی صورت اس خطے کے اندر ایک علاقائی آرمز ریس نہیں چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا.
تو اس کا جو پیغام ہے وہ بین الاقوامی سطح پر کیا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے معاملے میں کہیں کمپرومائز کر رہا ہے معاشی صورتحال کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ اب اس کی ترجیح دفاع کے بجائے ترقیاتی کام ہے؟
جو میسج جائے گا بین الاقوامی سطح پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بھی فیصلے کرتا ہے دفاع کے اعتبار سے، وہ آپ اپنی دفاعی ضروریات اس کے علاوہ اس خطے کے اندر عدم استحکام کی صورت نہیں پیدا کرنا چاہتے. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ملک ہندوستان میں تقریباً $100 بلین کی جو ہیں دفاعی اخراجات آئندہ 10 سالوں میں ہونے کا نہ صرف امکان ہے لیکن مختلف قسم کے دفاعی معاہدے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو نئی لینڈ وارفیئر ڈاکٹرن دی ہے اس کے مطابق بھی ویسٹرن نو ترتیب دے رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اپنی دفاعی ضروریات کو بخوبی سمجھتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک مؤثر طریقے سے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دینا چاہتے ہیں جس سے آپ اس خطرات کو ڈیل کر سکیں، اور تیسرا یہ کہ ظاہر ہے یہ ایک ایٹمی سطح ہے اور آپ ایک بے جا جو ہے صلاحیت کے اندر اضافہ نہیں چاہتے جس سے یہاں اس خطے کے اندر ایک ٹیررزم کی یا اس خطے کے اندر کسی قسم کی ایک عام جیسی صورتحال بنے.
اچھا، ابھی جو حالیہ صورتحال رہی ہے، خاص طور پر آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے انڈیا کے حوالے سے، تو اس کے بعد تو خود انڈیا کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ریسیو کیا جائے گا پاکستان کی فوج کے اس رضاکارانہ فیصلے کو؟
یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی جو سیاسی حکومت ہے اس کے لیے باعث تشویش ہے. کیونکہ جو $100 بلین کا جو ہندوستان کا دفاعی بجٹ جس میں اضافہ ہے، مختلف قسم کے معاہدوں کی بات کی گئی ہے، اس سے جو جوان ہیں یا جو ان کی بنیادی افواج ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. جب پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے لیکن جو بنیاد ہیں کسی بھی فوج کی، جو آپ کے جوان ہیں، جو آپ کے سولجرز ہیں، آپ ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے لیکن اپنی عسکری حکمت عملی پر تبدیلی لے کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کک بیکس اور اس
قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے شاید فوکس کم ہے اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے جو آپ کی اصل دفاعی ضروریات ہیں.
یہ تھیں تجزیہ کار ماریا سلطان. اور اب ایک اور اہم موضوع جس پر آج میڈیا میں خاص طور پر انڈین میڈیا میں بات ہوتی رہی. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود 3 روزہ نجی دورے پر انڈیا میں موجود ہیں جہاں انہوں نے آج عید کی نماز دلی کی جامع مسجد میں ادا کی. خارجہ سیکرٹری کا عہدہ سنبھالنے سے قبل سہیل محمود انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر کے عہدے پر تعینات تھے اور ان کے بچے دلی میں زیر تعلیم ہیں. اگرچہ کہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا یہ دورہ نجی نوعیت کا ہے، تاہم اگلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں دونوں ممالک کے سربراہان کی شرکت کے تناظر میں انڈین میڈیا پر ان کے اس دورے کے حوالے سے چہم گوئیاں ہوتی رہیں. میں نے دلی میں بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر سے پوچھا کہ کیا اس دورے میں سہیل محمود کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں؟
دیکھیے، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت یہاں پر نئی حکومت کا قیام ہوا ہے اور بات چیت کے سلسلے بھی پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ یقیناً سہیل محمود کا ذاتی نوعیت کا دورہ ہے، لیکن ان کا 3 دن کا قیام بہت معنی خیز ہے. اگر اس میں بات چیت کا کوئی سلسلہ اگرچہ کہیں پر سرکاری طور پر یا غیر رسمی طور پر ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی کوئی کسی سے ملاقات طے ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے 3 دنوں کا جو قیام ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ان سے بات چیت ہو سکتی ہے یا کوشش ہوگی یا بہت
بیک ڈور ڈپلومیسی میں کچھ ہو سکتا ہے.
جی ہاں جی ہاں، بیک ڈور ڈپلومیسی ضروری طور پر یقیناً وہ اس 3 روزہ قیام کے دوران وہ کافی ان کی ملاقاتیں تو یقیناً ہوں گی، اس میں کچھ لوگ سرکاری بھی ہوں گے اور غیر سرکاری بھی ہوں گے، تو یقیناً یہ کافی معنی خیز اور اہم ہے ان کا یہ قیام.
اچھا، انڈیا میں نئی حکومت بنی ہے اور اب جبکہ انتخابات کا دباؤ بھی ختم ہو گیا ہے بی جے پی کی جماعت کے اوپر سے، حکومت کے اوپر سے، تو کیا پاکستان سے متعلق پالیسی میں کسی قسم کی نرمی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟
ابھی تک بظاہر کوئی ایسا اچانک کوئی آثار نہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں لے کے چلیں کہ کسی مہینے نریندر مودی اور عمران خان دونوں جو ہے وہ بشکیک میں جو شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ دونوں وزرائے اعظم وہاں پر ہوں گے، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ پہلی ملاقات ان دونوں وزرائے اعظم کی وہاں پر براہ راست ہو. تو سلسلہ ایک ایسا بن رہا ہے جس میں بات چیت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں.
نامہ نگار شکیل اختر، اگر آپ نے کراچی سے لاہور یا اسلام آباد عید کے لیے ایئر لائن ٹکٹ خریدا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک بار یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ اتنے میں تو میں دبئی، سنگاپور، چین اور کئی دوسری منازل کا سفر کر سکتا تھا، لیکن کرایوں میں اس قدر اضافے کی وجہ ہے کیا؟ سنیے ثنا آصف سے.
عید کے موقع پر کراچی سے لاہور یا اسلام آباد کے لیے ایئر لائن ٹکٹس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بین الاقوامی سفر سے بھی زیادہ مہنگے ہیں، جبکہ ایئر اسپیس کی بندش والا معاملہ بھی اندرون ملک پروازوں کے لیے نمٹ چکا ہے. لوگ یہ دعوے بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں اسلام آباد سے کراچی کے لیے 2 طرفہ کرایہ 72,000 روپے ادا کرنا پڑا، جبکہ اسلام آباد سے لندن کا ٹکٹ چند دن قبل 1 لاکھ تک کا مل رہا تھا. اب اس ہوش شبہ کرائے کے بارے میں بنیادی سوالات یہ ہیں کہ آخر اس مہنگائی کی وجوہات ہیں کیا، قیمت کے تعین کا نظام کیسے کام کرتا ہے. ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے پی آئی اے، سرین ایئر، ایئر بلو اور شاہین ایئر کے علاوہ سول ایویشن کے مختلف حکام سے گفتگو کی. گزشتہ سال رمضان میں شاہین ایئر اور ایئر بلو دونوں نے رمضان اور عید پر اپنا مکمل آپریشن چلایا تھا. اس سال شاہین ایئر تو غائب تھی ہی، ایئر بلو نے بھی اپنا ڈومیسٹک یا اندرون ملک آپریشن رمضان سے پہلے ہی بند کر دیا تھا اور اسے 10 جون سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایئر بلو نے کیوں اپنا آپریشن بند کیا، اور سوال یہ بھی ہے کہ سول ایویشن نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے. پی آئی اے نے بھی اضافی پروازیں چلانے کی بجائے اپنی موجودہ پروازوں کے لیے A320 طیاروں کی بجائے بڑے اور زیادہ نشستوں والے بوئنگ 777 طیارے استعمال کیے ہیں جن میں دگنی نشستیں ہوتی ہیں، مگر یہ کسی بھی طرح اس بڑے خلیج کو نہیں پاٹ سکتا جو 2 ایئر لائنوں کی غیر موجودگی کے نتیجے میں بن چکی ہے. فضائی کمپنیاں اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ان کے کئی اخراجات میں 30% سے 40% تک اضافہ ہو چکا ہے. اس میں طیاروں کی لیز یا ایندھن کی مد میں ہی کروڑوں روپے کے اضافی اخراجات ہیں۔ حکومت نے نئی ایویشن پالیسی کے تحت جو گنجائش دی ہے اس کے مطابق فی ٹکٹ تقریباً 1000 روپے کے چارجز کم ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کئی گنجائشیں بھی دی گئی ہیں جن کا اثر قیمتوں پر پڑنا چاہیے، مگر جب ایئر لائن سے پوچھیں تو ان کا کہنا ہے کہ 1000 روپے کے چارجز کی کمی کے مقابلے میں اخراجات کی مد میں کروڑوں روپے پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت چڑھ گئی ہے۔ ثنا آصف، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
سربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں آج انڈیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ساؤتھ ہیمپٹن میں مد مقابل ہیں۔ آج کے میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 کھلاڑی آؤٹ پر 227 رنز بنائے۔ 228 رنز کے ہدف کے جواب میں اس وقت انڈیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ ادھر ورلڈ کپ کا 9واں میچ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جا رہا ہے، جس میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔ گزشتہ روز کارڈیف میں کھیلے گئے کرکٹ ورلڈ کپ کے 7واں میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 34 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان کے اسام الحق قریشی اور ان کی یوکرائن کی جوڑی نادیا کیچنوک پیرس میں جاری ٹینس ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں مکس ڈبلز کے سیمی فائنل میں آج کرویشیا کے میٹا پاوچ اور ان کی کینیڈین جوڑی گیبریالا ڈبراؤسکی کے مد مقابل آئیں گے۔ فرینچ اوپن میں مینز سنگل کے کوارٹر فائنل مقابلے میں آج سربیا کے نوویک جوکوویچ اور جرمنی کے الیگزینڈر زویرف آمنے سامنے ہوں گے۔ گزشتہ روز کھیلے گئے کوارٹر فائنل مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے اپنے ہم وطن سٹن واورنکا کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے، جبکہ اسپین کے رافیل نڈال نے جاپان کے کے نشیکوری کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ فرینچ اوپن میں ویمن سنگلز کے کوارٹر فائنل میں آج امریکہ کی امانڈا انیسیموا اور رومینیا کی سیمونا حالپ ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہی ہیں۔ فٹ بال میں یوایفا نیشنز لیگ کے سیمی فائنل میں آج پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ دوسری جانب فٹ بال لیگ انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج امریکہ کا مقابلہ جمیکا اور ہانڈورس کا مقابلہ پیراگوائے کی ٹیم سے ہوگا۔ گزشتہ روز اسی لیگ میں خواتین کے مقابلوں میں ویلز ویمن نے نیوزی لینڈ ویمن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی تھی۔ ہاکی پرو لیگ میں کل جرمنی اور گریٹ بریٹن کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی شمشاد آفریدی سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ کیا لیبارٹری میں جانوروں کی خلیوں سے تیار کردہ گوشت بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کا حل ہے؟ بی بی سی اردو .com پر یہ سٹوری موجود ہے، پڑھیے گا، دلچسپ تحریر ہے۔ سوڈان کی عبوری فوجی کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتح البرہان نے حزب اختلاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ یہ بیان عبوری فوجی کونسل کے اس اقدام کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں سوڈان کی فوج نے مظاہرین سے کیے گئے منتقلی اقتدار کے معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
سوڈان میں عبوری فوجی کونسل کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتح البرہان نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ جمہوریت کے حق میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں۔ تاہم آج ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے عبوری فوجی کونسل کے لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ ان کی قیادت مظاہرین سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
نحن فی المجلس العسکری نفتح ایادینا لتفاوض لا غید فیه۔
عبوری فوجی کونسل بغیر کسی شرط کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا واحد مقصد ملک کا مفاد ہے۔ ان مذاکرات کے ذریعے ہم ایک جائز حکومت کی تشکیل مکمل کر سکتے ہیں جو کہ سوڈانی عوام کی خواہش کا اظہار ہوگی۔
سوڈان میں حزب اختلاف سے منسلک ڈاکٹروں کے مطابق عبوری فوجی کونسل کی جانب سے ملٹری ہیڈ کوارٹر کے باہر دھرنا ختم کروانے کی کوشش میں اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک خاتون نے اپنی حفاظت کے پیش نظر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
Now سوڈان میں ہم سب ڈر محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم اپنے گھروں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہمیں مار دیں گے۔ انٹرنیٹ گزشتہ روز سے بند ہے، باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔
سوڈان کی فوجی کونسل 11 اپریل سے ملک کا نظام چلا رہی ہے۔ سوڈانی فوج نے ملک میں دسمبر سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد صدر عمر البشیر کو معزول کر دیا تھا اور ملک کا تمام نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔
سوڈان میں جاری بحران کی تفصیل بتا رہی تھی نازش فیض۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ منعقد کرنے کے علاوہ ریلی بھی نکالی اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
تمام لاپتہ بلوچوں کو
بازیاب کرو۔
اس مظاہرے میں گزشتہ سال 6 جون سے لاپتہ ہونے والے امتیاز لیڈی کے نئے جوتے اور کپڑے بھی رکھے گئے تھے۔ ان کے رشتہ داروں کا خیال تھا کہ وہ عید سے پہلے بازیاب ہو کر آئیں گے اور اپنے نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کی بھتیجی عالیہ کا کہنا تھا،
آج میرے چاچو کو 1 سال ہوئے جس کا کوئی آلہ وال نہیں ہے، اگر ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں تو ہمیں 1 سال سے لاپتہ کیوں کیا گیا۔
مظاہرے میں شریک بلخ شیر بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کا قریبی رشتہ دار سن 2015 سے لاپتہ ہے۔
میرا کزن جمیل احمد سرپرے کو اغوا کیا گیا تھا گرین ٹاؤن 2015 میں 25 جولائی کو۔
نوشکی کے علاقے سے گزشتہ سال لاپتہ ہونے والے بلال بلوچ کی جبری گمشدگی کے بارے میں اورام بلوچ نے یہ بتایا۔
بلال احمد بلوچ خود ایک مائنر ہے، 18 سال سے کم عمر ہے۔
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ خوشیاں منانے کی بجائے لاپتہ افراد کے رشتے دار عید کے دن بھی سڑکوں پر ہیں،
اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجبور ہو کر عید کے دن ہر ایک اپنے رشتے داروں کے گھر جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور روتے ہیں۔
مظاہرے ایک شرکا کہنا تھا کہ اگر لاپتہ افراد نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے بلتستان ڈویژن میں بسنے والی بلتی قوم کی اپنی مخصوص ثقافت ہے اور یہاں مختلف قسم کے مقامی کھانے بنائے جاتے ہیں۔ عید الفطر اور خوشی کے دیگر مواقع پر بلتستان کے 90% گھروں میں خاص طور پر زوق بنتا ہے۔ زوق بنتا کیسے ہے، سنیے مقامی خاتون فاطمہ کنیز سے۔
کے موقع پر بلتستان کی مشہور ڈش ازوک کو ہمارے یہاں بلتستان کے لوگ، چاہے وہ بچے ہو بوڑھے ہو، سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ خاص طور پر کشمیری چائے کے ساتھ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میرا نام فاطمہ کنیز ہے اور میرا تعلق اسکردو سے ہے۔ ازوک بنانے کے لیے گندم کا آٹا، سوڈا، نمک، انڈے، گھی، تھوڑا سا لسی اور خشک دودھ، اس کو آٹے میں ڈالنے کے بعد نیم گرم پانی میں گوندھا جاتا ہے۔ گوننے کے بعد آٹے کا ڈو بنایا، ڈو کو 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا خمیر پیدا ہو۔ اس کے بعد اس کے پیڑے بنا کے اس کو ازوک کی شکل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کڑھائی میں تیل ڈال کے تیل کو گرم کرے اور ازوک کو اس میں پکاتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے 2 سے 3 خواتین کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو تیار کرنے کے بعد آپ 7-10 دن تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔
آج کل ہر دوسری خاتون کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیزائنر لون کا سوٹ ہی زیب تن کریں، اور کئی بار خواتین کو دکانوں پر کھینچا تانی کرتے اور آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھا بھی گیا ہے۔ بی بی سی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خواتین کے ڈیزائنر لون کو اس قدر شدت سے پسند کرنے کی وجہ کیا ہے۔
جو پرائس ہوتی ہے اس میں اور جو کپڑا ہوتا ہے یا ٹیکسچر ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، وہ آپس میں اتنا زیادہ میچ نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر ہم کسی کو کہیں بھی کہ ہم نے اتنے 1000 کا لیا ہے تو لگتا نہیں ہے۔
میرے خیال میں جن کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے یا پیسہ ہے وہی یہ چیزیں جو ہے نا ان کو سوٹ بھی کرتا ہے، وہ لیتی بھی ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک جیسے ڈیزائن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سمجھ نہیں آتی کس کا دوپٹہ کس کی شلوار کے ساتھ ہے، کس کی قمیض کے ساتھ ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ صرف نام ہوتا ہے میرے خیال میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، بہت ورنہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب۔
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ ٹیلرز کے پیچھے جاتے رہیں اور ان کو پھر وہ ڈیزائن سمجھائیں، پھر ڈیزائن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہم لیں، لیسز وغیرہ اور بٹنز وغیرہ، تو وہ ٹائم ہمارا جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈریسز کی کوالٹی اچھی ہے اور ان کی اوبویسلی تھوڑا سا ایکسپینسو تو ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری ٹائم جو بچت ہے وہ اس کو ایکولائز کر دیتی ہے۔
آئی فیل لون از اے کائنڈ آف اے تھنگ جو سب پہننا چاہتے ہیں، اس کی
The basic thing is, I think more than design, the important thing is ki uski fabric composition jo hai wo hamari climate ko bahut suit karti hai. Every like you know person, they feel that they have a designer in themselves. They go, they take it aur wo apne tarike se usko banwati hain. I think isse behtar kuch ho nahi sakta.
एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मेरी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मैं जा नहीं सकती थी, मैं कहीं आउट ऑफ सिटी थी, तो मैंने कहा था तुम जाके वो ले लो. तो उसने क्या किया, वो लेके तो आ गई वो पीस मेरे लिए, वो ड्रेस लेके आ गई, लेकिन हुआ ये कि उसने वो खुद रख लिया और उसके बाद मैं अभी तक उसे कहती रहती हूँ कि मुझे वो ड्रेस दो, वो नहीं दे.
پاکستانی فلم انڈسٹری کی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کی جستجو کئی دہائیوں بعد بھی جاری ہے. ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری چند نوجوان فلم سازوں سے ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی طرح پاکستانی فلمیں لوگوں کا دل جیت نہیں پاتی.
ہاں تو بتاؤ کیا کام ہے؟ کہیں ہمیں اس محلے سے نکالنے تو نہیں آئی ہو؟
نہیں نہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے.
مدد؟
جتنی خوبصورتی سے یہ ڈائیلاگز لکھے اور بولے گئے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ان فلموں کے مناظر ہیں جو کہ پاکستان کے چند نوجوان فلم سازوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان مناظر کو دیکھنے کے بعد بندہ ایک بار سوچتا ہے کہ اگر اتنی اچھی فلمیں بن رہی ہیں تو پھر بھی اکثر پاکستانی فلمیں سینما گھروں میں آنے کے بعد بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلموں کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتی. یہی سوال میں نے ان نوجوان فلم سازوں سے کیا جن میں فاطمہ ستار، اکرام خان، نرمل بانو اور علی کاظمی شامل تھے. فاطمہ کا کہنا تھا
کیونکہ وہی بات ہے، اوریجنل نہیں ہے، ہم وہی چیزیں فالو کر رہے ہیں جو ہماری آڈینس ٹرین ہوئی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے. ہالی ووڈ کی فلمس کا ایکسپوجر ہر کسی کو ہے، بالی ووڈ کی فلمس ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اور آپ وہی چیز اپنے لوکل ورژن میں بنا رہے ہیں جو کہ آبویسلی آپ ان کی طرح اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں اور ان کے لیول کی نہیں بنا سکتے.
یار میرے خیال میں تھوڑی سی لیک آف اوریجنالٹی ہے
کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں اسکرپٹ.
I think the lack of respect for the craft.
میں نے اکرام خان سے پوچھا کہ پاکستان میں نوجوان فلم ساز اپنے مستقبل کے بارے میں کتنے پر امید ہے.
پاکستان میں ایک چیز ہے کہ آپ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار ایک سرٹن ایج پہ آپ جاؤ گے، آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ اکوپڈ ہو، اب آپ اتنے اس قابل ہو کہ آپ ایک چیز کر سکتے ہو. لیکن اب دنیا میں یہ نہیں ہو رہا، اب 18 سال کا لڑکا کالج سے نکل کے ایک فلم بنا کے آسکر جیت کے وہ کر لیتا ہے. بٹ پاکستان میں یہ چیز چینج ہونی ہے نا، مینٹیلٹی چینج ہونی ہے کہ ابھی تک وہی ڈائریکٹرز ہیں جو پرانے وہ ٹی وی کے وہ کر رہے تھے، اب انہیں کو دیں گے لوگ، انہیں پہ ٹرسٹ کریں گے کہ ہاں یار یہی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی نیا بندہ آ کے کوئی نہیں. وہ نکل
میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ پاکستانی ڈراموں کی طرح پاکستانی فلمیں بھی لوگوں کا دل کیوں نہیں جیت پاتے.
ڈرامے جیسے بھی ہیں وہ ایک اوریجنل اور لائل ٹو ہمارے کلچر اسٹوریز ریلیٹیبل بنا لیتے ہیں، جس جو ایک اگر آپ انٹرنیشنل آڈینس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں یا انڈین آڈینس کے پورے ایک فریش چیز ہوتی ہے جو کہ فلمس میں نہیں ہے. ابھی فلمس میں ہم وہی کہانیاں بنا رہے ہیں جو آلریڈی ہم سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں.
اب انڈین ڈرامے کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ مطلب اگر ایک بندہ 5,000 کروڑ کہہ رہا ہے تو 5,000 کروڑ سے کون ریلیٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو وہ پاکستانی ڈرامے ہی ہیں جو پھر انڈیا میں بھی چلیں گے، جو یہاں پہ بھی چلیں گے.
میرے ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستانی فلموں کی فروغ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، علی کاظمی نے بتایا.
تو آئی گیس مطلب چھوٹے شہروں میں بھی آپ کا ایک سنیما اگر کھل جائے، اگر ہر چھوٹے شہر میں آپ کا ایک سنیما ہو اور تم کہہ رہے ہو گورنمنٹ کھولے.
آج کل کا جو دور جو پاکستان کو ہر طرف سے پیسے ہی چاہیے نا، سب پیسہ ہی ڈھونڈنے کے لیے لگی ہوئی ہے گورنمنٹ، تو اس سے اچھی انڈسٹری میرا نہیں خیال کوئی ہوگی جو آپ کو پیسہ بنا کے دے سکتی ہے.
اپارٹ فرام ٹوریزم، آئی
تھنک ٹوریزم سے بھی زیادہ، ٹوریزم کا بھی ایک سیزن ہے نا، اس کا کوئی سیزن نہیں ہے، آپ پورا سال اس سے کما سکتے ہو.
پاکستانی فلم انڈسٹری میں مسائل ہونے کے باوجود یہ نوجوان پر امید دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دیں اور نوجوانوں کے لیے فلم فنڈز کا اعلان کریں تو ان نوجوانوں کو بھی اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے لانے میں آسانی ہوگی. موسیٰ یاوری، بی بی سی، لاہور.
سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبداللہ فاروقی، پروڈیوسر نازش فیض، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے.
پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رضاکارانہ طور پر دفاعی بجٹ میں کمی کے حوالے سے کہا ہے کہ تنخواہ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ صرف افسران کا ہے، اس فیصلے کا جوانوں پر اطلاق نہیں ہوگا. سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں دریائے نیل سے 40 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. حزب اختلاف کے مطابق یہ لاشیں ان 100 سے زائد جمہوریت نواز مظاہرین کی ہیں جنہیں فوج نے پرتشدد کارروائیوں میں ہلاک کیا ہے. چین نے پہلی مرتبہ سمندر سے خلائی جہاز روانہ کیا ہے. یہ خلائی جہاز 7 سیٹلائٹس کو اپنے ہمراہ خلا میں لے کر گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.